تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں اتباع سنت کے مطابق خطبہ صاحب پیش کی گئی تھی. یہ باب جو ہم نے کتاب کا شروع کیا ہے باپ کا عنوان بھی ہے سنت کی پابندی کا بیان. اسی مناسبت سے کچھ ابتدائی تنقیدی گزارشات پچھلے ہفتے عرض کی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اتباع سنت کے موضوع پر مختلف باتیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جن میں سے کچھ اس روز بیان نہیں اور کچھ آئندہ بیان کرنے کا خیال ہے. تو خیال آیا کہ جو باتیں پچھلے جمعہ سے رہ گئی تھیں وہ انشاءاللہ اسی باب کے اندر جو احادیث آ رہی ہیں ان کی تشریح کے ذیل میں اللہ نے چاہا آ جائیں گے کہ ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. صرف پچھلے جمعہ کی بات کو تازہ کرنے کے لیے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کی دینی اور دنیاوی صلاح و فلاح ہر طرح کی صلاح و فلاح کا دار و مدار اور اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرجو سنایا تھا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف میں اور سلسلے میں مقصود جلدی اس لیے حاصل ہو جاتا ہے کہ اس شریف میں زیادہ زور اتباع سنت ہے. شروع ہی سے اس بات کا اہتمام کہ سنت کا اتباع کیا ہے. اس واسطے جو شخص سنت کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اس کو محبوبیت حاصل ہوتی ہے اور محبوبیت میں خاص کا ہے جذب کا کہ جو محبوب ہوتا ہے تو محبت کا دورہ چاہتا ہے کہ اس کو سنت دے. اللہ جل جلالہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والے کو اپنی طرف سے جذب کرتا ہے. اس طرح جلدی وصول ہو جاتا ہے جلدی اللہ تبارک کے بارے تک آدمی پہنچ جاتا ہے. اس لیے اتباع سنت ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام یہ اگر اس کی عادت ڈال لی جائے تو بس دن و دنیا کی صلاح و فلاح اور کامیابی کے لیے یہ بات بالکل کافی ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ میں کہ یہ جو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ رسمیں مقرر کر لی ہیں دن منانے کی. ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا اور اس کی جو محفلیں منعقد ہوں گی اس کی کوئی اصل بنیاد نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پہ کہ زندگی اس سے بچ کر رسمی طریقوں سے بچ کر نام و نمود سے بچ کر دکھاوے اور ریا سے بچ کر خالص نبی کریم سرور جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کے اندر آپ کے اتباع کے جذبے کے ساتھ جو عمل اتباع سنت کا کیا جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا برقرار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. اب جو باتیں باقی تھیں وہ انشاءاللہ احادیث کے ذیل میں تشریح کے دوران آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا کرے. پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم انما اهلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه واذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم جب تک میں تمہیں کسی خاص مسئلے کے اندر کوئی خاص بات نہ بتاؤں اس اور تمہیں چھوڑے رکھو اس وقت تک تم مجھے چھوڑے رکھو. یعنی جس معاملے کے بارے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرنا فرض ہے یا یہ کام کرنا حرام ہے ناجائز ہے تو اس معاملے میں بلا وجہ بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے چھوڑے رکھو مجھے سوال نہ کرو. انما اہلک کا من کان قبلکم کثرۃ السؤال تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں پہلی امتیں انبیاء علیہ السلام کی ان کو جس چیز نے ہلاک کیا جس نے برباد کیا وہ اس کا ایک سبب ان کا کثرت سے سوال کرنا ہی تھا بہت سوال کرنا. وقت علاج روم اعلیٰ انبیاء ایک تو سوال کثرت سے کرتے تھے اور دوسرے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کے احکام کے خلاف کرتے تھے اس طرح لہٰذا تمہارے لیے جو دستور عمل ہے وہ یہ کہ جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ جب کسی سے روکوں فَاجْتَنِبُوهُ اس سے رک جاؤں اس میں زیادہ قیل قال کیوں نہ کرا نہ کرو جس چیز کے میں نے روک دیا اسے رک جاؤں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ اور جب کسی بات کا میں حکم دوں تم کو فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ تو اس کو بجا لاؤ جتنی تمہاری استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بجا لاؤ. اب شکر دیکھیے سرکار دوارے طرف کہ بیٹھ لگا دی کہ بجا لاؤ کتنی بجا لاؤ بس استطاعت جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے طاقت ہے اس کو بجا لاؤ. تو اس حدیث میں سرکار دوارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کی کثرت کی مذمت کروائی اور اس سے روکا. ایک مطلب پہلے بھی تفصیل سے اس موضوع پر بیان کر چکا ہوں کہ حدیث میں بعض جگہ سوال کرنے کی فضیلت بھی آئی. یہ حدیث میں آیا کہ انما شفاء العلی فی السؤال پیاسے کی تشقی سوال سے ہوتی زیادہ سوال کی ترغیب دی گئی. لیکن جہاں کہا گیا کہ کثرت سے سوال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے کسی امتوں کو ہلاک کرنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوا جو انہیں کثرت سے سوال آتا دونوں کی تصویر یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. وہ اس طرح کے جس معاملے میں انسان کو خود ضرورت پیش آئی اس میں شرعی معلوم کرنے کی کہ مجھے معلوم ہو کہ یہ کام کرنا جائز ہے ناجائز تو بنا کر سوال کرنا اپنے عمل کے نقطۂ نظر سے یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے. لیکن وہ ایسے سوالات جن کا منشا یا تو محض وقت گزاریا، اپنے سے کوئی تعلق نہیں، اپنے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمیں وہ مسئلہ پیش نہیں آیا، یا ایسا مسئلہ آیا کہ جس کا دین میں جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قبر میں تم سے نہیں پوچھے گا، کوئی آگرہ میں تم سے نہیں سوال کرے گا، وہ بات اگر معلوم نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسی باتوں کے پیچھے پڑنا، اس کے بارے میں سوالات کرتے رہنا، یہ بڑی اس کی بمانا ہے. ایک تو وہ سوال جو اپنے ذات سے متعلق نہیں، اپنے معاملے سے متعلق نہیں ہے، ہم کا ایک شخص کو دیکھا اور دل میں سوال پیدا ہو گیا، اپنے معاملے سے کوئی اس کا تعلق نہیں، تو اس کو منع کیا. اور دوسرے وہ سوال کہ جس کا کسی بھی شخص کی عملی زندگی سے متعلق، ابھی کل پرسوں کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضرت آدم اور وہ جو تھے حضرت آدم علیہ السلام جو بیٹے قابیل اور حابیل، ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہوا اور لڑائی ہوئی، تو وہ ایک لڑکی کیسے بتا دیا، اس کی بہن تھی اس سے بتا دیتا، تو بولے اس کا نام کیا تھا، اس کا نام معلوم کر رہے اور اس کا تو اب اگر وہ نام معلوم ہو جائے کہ ان کا اس کا نام کیا تھا تو اس سے فائدہ کیا، اور نہ معلوم ہو تو اس سے نقصان کیا، کوئی منکر نصیر قبر میں آ کے پوچھیں گے کہ وہ نام بتاؤ ورنہ تمہیں جنت نہیں ملے گی، یا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، لیکن لگے ہوئے اس طرح. تو یہ اس قسم کے مسائل کہ جس کا کوئی قبر میں آخرت میں حشر میں نشر میں کہیں جس کا واسطہ پیش آنا نہیں ہے، اس کی طرف ہوتا کیا ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شیطان کے مختلف حربے، وہ شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ ایسے کام پر لگا دو جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو اب جو عملی کام ہیں، عملی مسائل ہیں، ان کا پتہ نہیں اور آپ کے ساتھ بڑھے، تو یہ ایسا سوال ہے کہ اس کو منع فرمایا. تیسرا سوال اس سے منع فرمایا وہ یہ کہ حکم آ گیا اللہ کے نظر آنے اور اس میں کسی چیز کو جائز کر دیا گیا یا کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیا گیا، یہ کام نہ کرو. یہ مرض آج کے دور میں بہت زیادہ پیدا ہوا ہے کہ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ سب یہ کیوں ہے، یہ جو حرام کیا گیا فلاں چیز کو یہ کیوں حرام کیا، اس کی کیا وجہ ہے. مانا یہ ہے کہ اس سوال کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اگر اس کا جواب ہمیں معقول معلوم ہوا، ہماری عقل میں آیا کہ ہاں واقعی یہ اچھی بات ہے، حکمت اس میں صحیح ہے، تب تو اس کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. تو سرکار نے یہی الفاظ الفاظ استعمال کرنا ہے کہ جب میں نے تم سے کسی چیز کو روک دیا، بس تبھی ہوں تمہارا کھانا رک جاؤ. اب اس تحقیق میں پڑھنا میرے سے منشا کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، یہ حضرت حکیم الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ حاضر ہوئے مطلب، اور کسی ایسے کسی شریف مسئلے کے بارے میں پوچھ رہے گا کہ حضرت یہ بتائیے کہ فلاں جو شریعت کا حکم ہے تو اس کا کیا وجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس چیز کو حرام کر دیا اور فلاں چیز کو حلال کر دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بات کا آپ جواب دے دیں تو میں کل جواب دے دوں. کہا کیا؟ کہ یہ آپ کی ناک جو ہے یہ سامنے کیوں لگی ہے، پیچھے کیوں لگی، اس کا جواب آپ دے دیں. یہ پیچھے بھی لگائی جا سکتی تھی، تو یہ پیچھے کیوں نہیں لگائی، آگے کیوں لگائی، جس کا جواب دے دیں تو اگر میں اس کا بھی جواب دوں. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کارخانہ کائنات کا وہ چلا رہے ہیں اپنی حکمت اور مصلحت، تم چاہتے ہو کہ یہ تمہاری تھوڑا چھوٹا سا بھیجا کہ تمہارے دماغ میں ہے، یہ اس ساری حکمتوں سارے فائدوں ساری مصلحتوں کا احاطہ کر لیں، یہ چھوٹا سا بھیجا جس کا آج تک جس کی پوری تحقیق بھی نہیں ہو سکے، سائنس پوری کہاں سے کام پہنچ گئی، مگر اس بھیجے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اس کا عمل کیا کیا کرتا. تو اس بھیجے کے ذریعے چاہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ کے سارے کائنات کی حکمتوں کا احاطہ کر لو، کیوں اس چیز کو حرام کیا، کیوں اس چیز کو حلال کیا. تو یہ بات یہ ایسا سوال ہے کہ جو اپنی حقیقت سے ناواقف ہے اور اللہ جل جلالہ کی عظمت کی دل میں کمی اس کی وجہ سے پیدا ہوتی. کوئی پوچھے کہ بھائی مغرب میں 3 رکعت اور فجر میں 2 رکعت, 2 رکعت فجر کے اندر فرض قرار دی ہیں, 4 ظہر میں, 4 عصر میں, 3 مغرب, تو کوئی کہے کہ صاحب یہ حکمت یہ کیا وجہ ہے صبح کو 2 رکعتیں اور عصر میں 4 ہیں اور مغرب میں 3. کوئی اپنے عقل لگانا چاہے کہ صاحب وہ صبح کا وقت ذرا زیادہ فرصت کا ہوتا ہے, یا اس وقت میں 2 کے بجائے 4 پڑھ لینے چاہیے, اور اثر کا وقت ذرا زیادہ مجبوریت کا ہوتا ہے وہ 2 ہو جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ بلال کی حکمتوں ان کی مصلحتوں کے اندر تم اپنی عقل سے چاہتے ہو کہ تمہاری یہ چھوٹی سی عقل ان کا احاطہ کر کے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرو کہ اس بات پر عمل کرنا ہے. یہ سوال کہ یہ حکم کیوں آیا, یہ سوال لفظ سوال اور اس سے بنا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے حالات پڑھ کے دیکھیے. میں تو سارا سال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے پڑھنے کی احادیث, مجھے کوئی ایک واقعہ صحابہ کرام کے یہاں ایسا نہیں ملا کسی صحابی نے کسی حکم شریف کے بارے میں پوچھا ہو کہ صاحب یہ حکم کیوں آئے, ایک مثال نہیں ملے. سوال ہے کہ یہ ہے یا اللہ حکم کیا ہے, کیا ہے یہ تو ہے لیکن کیوں ہے, یہ کیوں کا سوال صحابہ کرام کے یہاں کہیں بھی ملے کسی سال کے یہ کیوں ہے, وجہ کیا, یہ کیا عقل نہیں تھی, معاذ اللہ سمجھ نہیں تھی, اس کی حکمت یا مسئلہ سے پہچان نہیں سکتے تھے. عقل اتنی تھی کہ آج کے دور میں بڑے سے بڑا عاقل ان کے عقل کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا, لیکن عقل ہی کا تقاضا یہ تھا کہ جب اس اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول مان لیا, تو اب جو بات اس طرف سے آ گئی وہی ہمارے لیے بہتر ہے, وہی حق ہے, اس کے اندر کیوں اور جراثیم مجال یہی آپ نے اسے کیوں کا سوال. حضرت نے فرمایا, میرے والد نماز صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جن لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بہت پیدا ہوتا ہے شریعت کے احکام کے سلسلے میں, اس کی وجہ در حقیقت ہوتی ہے عظمت کی کمی, عظمت کی کمی اور محبت کی کمی. جس ذات کی عظمت اور محبت دل میں ہو اس کے بارے میں شکوں کے شبہات نہیں پیدا ہوا, اور یہ تو دنیا کے ناقص ناکارا انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ جس کی عظمت ہے دل میں وہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ ہماری سمجھ آ رہی ہے وہ بڑا آدمی ہے, اس سے بات نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی ضرور اس کے پیچھے بات ہوگی. کتنی خبریں آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں, بعض مختلف فنون علوم سے متعلق ہوتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آدمی یہ سوچ کے سو جاتا کہ ہمیں کیا پتا وہ علم جانے والا جانے, لکھن جانے والا جانے, وہ کتنی بات کہی ہے تو کچھ نہ کچھ نہ کچھ وجہ ہی ہوگی. تو جو ذات کے جو سارے کائنات کو جس کا علم وہی ہے, جس کی قدرت وہی ہے, جس کی رحمت وہی ہے, وہ اگر ایک حکم دے رہی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو اس کا عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے یہ نہ سوچیں کہ کیوں دیا جا رہا ہے, کیا فائدہ ہے, کیا ہے. یہاں تو بات ہی دین سارا نام ہی اس کا ہے کہ ان کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اور کیوں ذرا کو بیچ میں. آج کی گمراہیوں کا بہت بڑا سرچشمہ اور بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اندر اس کو عقل کی کسوٹی سے پرکھنے کی کوشش اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے, اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو بس گویا وہ حکم ہی نہیں آتا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نادان, باپ اس کو کسی کام کا حکم دیتا ہے, ماں کسی کام کا حکم دیتا ہے, وہ اگر بچہ یہ کہے کہ یہ حکم کیوں کیا جا رہا ہے, جب تک آپ مجھے اس کی لم نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک میں نہیں کروں گا, تو وہ بچہ کبھی پرورش نہیں پاتا. وہ تو چھوڑ دو, بڑا بالغ آدمی جس کو آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے, ملازم رکھا ہوا ہے, اس سے کہا کہ بازار سے فنا سودا لے آؤ, وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ صاحب پہلے اس چیز میں بنائیے, یہ کیوں منگا رہے ہیں آپ, آج کوئی گھر میں مہمان تو ہے نہیں اور آپ منگا رہے ہیں یہ سودا, تو پہلے اس کی حکمت بتائیے, پھر لاؤں گا. تو ایسا نوکر کان پکڑ کر نکال دینے کے لائق ہے. تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ پوچھے کہ ہم تو منگا رہے ہیں, تیرا کام تو نوکر ہے. تو نوکر کا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بجا لائے, یہ نہ پوچھے کہ کیوں دیا جا رہا ہے. جب اپنے نوکروں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے, حالانکہ نوکر بھی انسان تم بھی انسان, تو اللہ تو اللہ اب تم اس کے بندے, نوکر نوکر میں مناسب, نوکر آقا میں مناسبت ہے, دونوں کی عقل محدود ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کی حکمت ہے لامحدود, تمہاری عقل محدود. اور اس کے نتیجے سوال یہ تین قسم کے سوال ہیں جس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک تو بے فائدہ سوال, ایک وہ سوال کہ جس کا منشا, جس کا کوئی اپنے ذات سے تعلق نہ ہو, اور تیسرا وہ سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں حکمت معلوم کرنے کے لیے کیا جائے, اس نقطۂ نظر سے کہ صاحب حکمت معلوم ہوگی تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو یہ ان تین چیزوں کے بارے میں سنایا کہ دوسری حکمتیں ان تین چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی, تم اس سے پرہیز کرو, جب میں نے کسی چیز سے روک دیا تو رک جاؤ اس سے بحث میں. جیسے میں نے آپ کو کل کسی مطلب سنایا تھا بلال کا رسول کا واقعہ, کان میں پڑ گئی آواز, بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ سرکار کا حکم کان میں پڑ گیا, اب پاؤں میں اٹھنے کی طاقت. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق
آمین.
دوسری حدیث ہے عن ابی رضیح الارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة قريبة وزنت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. یہ عجیب جامع حدیث ہے اللہ کو, اس کو توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر, صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا, واعظ کیا, ایسا واعظ کیا موعظتن بلیغتن, دلوں میں اتر جانے والا, اور ایسا واعظ کیا کہ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون, کہ اس واعظ کو سن کر دلوں میں لوگوں کے کپکپی آ گئی, ڈرنے لگے, اور آنکھیں ڈب ڈبا گئیں, آنکھوں میں لوگوں کے آنسو آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ, یہ زمانہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانہ ہے حیات طیبہ کا, تو اس وقت یہ واعظ فرمایا تھا. تو جب آپ یہ واعظ فرما چکے تو فقلنا, ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انھا موعظۃ مودع, یا آپ نے جس انداز سے آپ نے آج باتیں کی ہیں اور ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایسے شخص کی نصیحتیں ہیں جو کسی سے رخصت ہو رہا ہو, جب کسی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت میں جیسے تاثر کے ساتھ, سوز و گداز کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے, اس طریقے سے آپ کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رخصت کرنے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کو نصیحت کر رہا ہو. تو صاحب کرام ہانپ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب سرکار دوارا صاحب سے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, جو اس پرسوز انداز میں آپ بات کر رہے ہیں. تو جب یہ بات ہم نے عرض کیا کہ فاؤ سینا, کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ وصیت کی فرما دیجیے, کوئی وصیت ایسی فرما دیجیے, مطلب یہ ایسے جانے کہ ہم اس کو یاد رکھ لیں تو پھر ہمارے لیے وہ کافی ہو. یعنی گویا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, اس کی وصیت کرنا. تو اس کے جواب میں سرکار دوارے سلامنے کے ارشاد فرمائے, صحابہ کرام کے فرمائے تھا. اور واقعہ یہ ہے کہ ہیں تو یہ تین سطروں کا جواب تو خود نہیں, تین سطروں کا, لیکن اس تین سطروں کے جواب میں جتنی گمراہیاں نظریاتی یا عملی بعد میں پیش آ سکتی تھیں ان سب کے دروازے آپ نے بند کر دیے. جہاں جہاں سے مسلمان گمراہ ہو سکتے ہیں اس کے دروازے بند کروا دیے کہ اگر اس پر عمل کر لو تو تمہیں نجات ہو جائے گی, تمہیں اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ کر. تو پہلا تو فرمایا کہ ان بھی تم بے تقوی اللہ, سب سے پہلی بنیادی نصیحت ہے کہ میں تمہیں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا خوف دل میں پیدا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا کرو. اس بات کو ہر آن مد نظر رکھو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, اس دنیا کے بعد کسی اور زندگی میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ جلالہ کے سامنے اپنے سے قبل کا جواب دے, اسی طرح تقوی یہ احساس دل میں پیدا, تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور فرمایا بسم ہی وقت ان تمر علیہ کم عبد الحبشی, اور فرمایا کہ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد جو امیر ہو تمہارا اس امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام امیر بن کر کیوں نہ آ جائے لیکن اس کی بھی اطاعت کرو, اس کی بھی بات سنو. اس کی وصیت کرو. یہ ایک بہت اہم اصول آپ نے بیان فرما دیا سرکار دوارے صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے مسلمانوں کے اندر سیاسی قسم کے اختلافات اور سیاسی قسم کے فتنے پیدا ہوئے اس کا سب سے باب اس طرح فرما دیا کہ امیر کی اطاعت اور امیر کی بات کو ماننا اور اس کے پیچھے چلنا, یہ چاہے وہ ایسا ہو جو تمہیں ذاتی طور پر پسند نہ ہو. حبشی غلام اہل عرب جو تھے وہ یوں تو عرب سے باہر کے ہر آدمی کو اجنبی کہتے تھے, گنگا, باہر کے کسی آدمی کو اپنے اوپر امیر بنانے کے لیے تیار نہیں, لیکن خاص طور سے حبشہ کے رہنے والے چونکہ عمر غلام بن کے آتے تھے اس واسطے ان کی تو خاص طور پر وہ اگر ان کا سردار بن جائے تو اس کے برابر ان کے لیے بے عزتی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی مثال میں آپ نے فرمایا کہ اگر حبشے کا کوئی غلام بھی آ کر امیر بن جائے تو اس کی اطاعت, اس کی بات. یہاں یہ ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ یہ ایک حدیث نہیں, احادیث سے امبار ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو, امیر کی اطاعت کرو, امیر کی اطاعت کرو, اور امیر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کو ہمیشہ اس کی مذمت کرنا, اس کی سخت گمان کرنا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص امیر بشرطے کہ ہو مسلمان تو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے تو یہ الفاظ ہے بعض احادیث کا کہ بقتلو کائنا من کا, اس کو قتل کر دو چاہے کتنا ہی بڑا چنا. یہ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کا ارادہ بکھرنے نہ پائے, مسلمانوں کا ارادہ بڑھ رہا ہے, ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم ہے. تو اس واسطے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی امیر فرض کرو اہل نہیں ہے حکومت کا تو اس کے جائز طریقے ہیں اس کو معذور کرنے کے اور اس کی جگہ صحیح آدمی کو لانے کے, وہ جائز طریقے اختیار کر کے اس کو ہٹانے کی کوشش کر لو. لیکن جب تک وہ بیٹھا ہے, جب تک وہ بیٹھا ہے اس وقت تک تمہارے ذمے اس کی اطاعت واجب, اور اطاعت واجب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم بھی واجب. یہ ہمارے ہاں جب سے یہ انگریزوں کی حکومت آئی, انگریزوں کا اقتدار آیا, تو اس وقت سے ظاہر ہے کہ انگریزوں کا اقتدار تھا تو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے جذبات تھے, تو حکومت کے خلاف ایک معاندانہ اور ایسا مخالفانہ رویہ یہ چھا گیا لوگوں اور اس سے مہاراج کے درجے میں اس حد تک فائدہ نہیں ہوا تو وہ انگریز چلا گیا. لیکن دماغ میں اس کے بعد یہ بات بیٹھ گئی کہ حاکم یہ بہت بری چیز ہے اور حاکم کو برا کہنا, اس کو گالی دینا, اس سے بے عزتی کرنا یہ گویا بڑے جہاد کا کام ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی کا وہ مجاہد آدمی ہے جو یہ کام کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تعلیم کے بالکل مطابق ہے. یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ جو حاکم تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا وہ اگر برا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ اس برے کا راستہ یہ ہے کہ لا تسبوا السلطان, اس برے کو گالی نہ دو بلکہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو اللہ تبارک بتا رہے ہیں. اور یہ فرمایا کہ اللہ قلوب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے, اگر تم درست ہو جاؤ اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے حاکموں کے دلوں کو تمہارے حق میں نرم کرتا. یہ الفاظ حدیث کے, یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر تم کسی سلطان, لفظ سلطان ہے صاحب اقتدار, صاحب اقتدار کو اگر دیکھو کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے, برا کام کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے تو اس کو گالی نہ دو بلکہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ. اور فرمایا انما اعمالکم اعمالکم, یہ اعمال جو تمہارے اوپر آتے ہیں یہ تمہارے اعمال کا آئینہ ہے, جیسے تمہارے اعمال ہو گئے تو تمہارے اعمال آئے گا. تو اس واسطے یہ گالی دے دینے سے کام نہیں بنتا. یہ ہمارے ہاں ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ حاکم کو کی برائی کرو خوب, اور اس برائی کے اندر غیبت کے احکام کی بھی کوئی پابندی نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اور سب کی غیبت حرام ہے لیکن حاکم کی غیبت برا ثواب ہے, تو اس کو جو چاہو اس کے پیچھے برا بھلا کہتے رہو. تو کچھ حاکم کی غیبت اچھے اچھے پڑھے لکھے دیندار سمجھدار تعلیم یافتہ لوگ, اور وہ بیٹھے کے چار آدمی اور اٹھا کر وہ اس کو ایک موضوع بحث بنا کر اور اس کے خلاف غیبت میں مبتلا ہو. سرکار دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرنا ہے. اور ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے مباحث میں جگہ جگہ اس کے اوپر تبدیل فرمائی گئی کہ یہ طریقہ ہے, یہ نہ اصلاح کا طریقہ ہے, یہ فساد پھیلانے کا طریقہ ہے, یہ جتنا انگریزی کا طریقہ ہے اور یہ غیبت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما دیتے ہیں تو کسی نے حجاج بن یوسف سے برائی شروع کر دی. حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں سارے مسلمان واقف ہیں کہ وہ حکمران گزرا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت تعلیم آ رہی ہے بہت کی. تو کسی نے حضرت اللہ عمر کے سامنے بیٹھ کر اس کی برائی شروع کر دی کہ بڑا ایسا ہے ویسا ہے. تو حضرت اللہ عمر نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہیں اپنی ان باتوں سے رک جاؤ, اس لیے بھی عظیمت ہو رہی ہے. اور یاد رکھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حجاج بن یوسف سے ان خونوں کا حساب لے کے جو اس کے گردن پر ہیں تو اس غیبت کا بھی حساب تم سے لے کے جو تم اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ اگر وہ گناہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی غیبت جائز ہو گئی اور اس کا برا بھلا کہنا جائز ہو گیا. یہ دماغ سے نکال. اب حجاج بن یوسف وہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو دیندار قسم کے لوگ تھے وہ اس سے سب برگشتہ پریشان, لیکن حضرت اللہ علیہ عمر نے اسلام کا حکم واضح کرنے کے خاطر فرمایا کہ اس کی بھی غیبت بھی تمہارے لیے حلال ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب یہ تو بڑی اچھی بات ہے حکومت اور وقار کے بھروسہ آپ کی برائی دور کرتے رہتے ہیں. ہاں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہو اس کی اصلاح کا, اس کے غلط کاموں کو درست کرنے کا, وہ غلط کاموں کو درست کرنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرے اور اس راستے کو اختیار کر کے اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرے. لیکن مجلس آرائی کے لیے وقت گزاری کے لیے دوسرے کی برائی بیان کرنا اس کا کوئی جواب نہیں. اور وہ جو اصلاح کا راستہ ہے وہ بھی سن لی, وہ بھی بتا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ من رعا من ذی سلطان شیئا یکرہ فلا یخذلہ علانیہ ولیأخذ بیدہ ولیقل لہ, کہ جس شخص نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ فرمایا کہ جس شخص جو شخص دیکھے کسی صاحب اقدار سے کوئی غلط بات, ایسی ناجائز بات جو شریعت سے انصاف کے خلاف ہے, فرمایا فلا یخذلہ علانیہ, اس کو علانیہ رسوا نہ کرے, علانیہ رسوا نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے خلوت میں لے جائے اور لے جا کر اس کو کہے کہ یہ بات اس طرح ہے اور اس طرح پہ کرنا چاہیے. علانیہ رسوا کرنا کسی بھی مسلمان کو جائز نہیں. ہاں کسی کو ظلم سے بچانے کی وجہ سے اس کو بتانا پڑے کہ اگر اس کو پتا نہیں چلے گا تو یہ ظلم میں اس کے ظلم میں مبتلا ہو جائے گا, وہ الگ بات ہے. لیکن علانیہ رسوا کرنا یہ کوئی یہ شریعت کا طریقہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس میں بھرے پڑے. ہمارے دماغ میں جو سیاست کا وہ تصور آ گیا ہے اتفاق سے جو سیدھا انگریز سے آیا اور مغرب سے آیا, تو اس لیے ہر وہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی جو وہاں سے چلی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آپ کی تعلیمات وہ دماغ سے اجل ہو. اب اگر کوئی شخص وہی آدمی و ہیرو بنتا ہے کہ جو یہ جتنی بڑی گالی دے گا حاکم کو اتنا ہی بڑا ہیرو قرار پائے گا, اتنا ہی بڑا گدائی قرار پائے گا. تو اس کے یہ خیال نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غیبت ہو رہی ہے, یہ میں مطلب اس کے بارے میں سوال کروں. تو سرکار جو علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اطاعت کا حکم اس نے دیا کہ چاہے وہ تمہیں کتنا ہی نہ دفع دو لیکن جب تک وہ تمہیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے, کیونکہ گناہ پا کر مجبور کرے تو پھر خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائے گی, لیکن اگر گناہ پر مجبور نہیں کر رہا تو اس کی اطاعت اس کے احکام کی فرما برداری تمہارے گھر میں جا سکتی. یہاں تک صفائے کرام نے لکھ دیا کہ اگر کوئی حاکم یہ کہے کہ فلاں کسی وقت میں یہ حکم جاری کرتے کہ فلاں پھل نہ کھاؤ کسی وجہ سے, یہ حکم جاری کرتے کہ پھل نہ کھاؤ, جیسے بابا کا حکومت کے طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ پھلا پھل کھانے سے آج کل بیماریاں پھیل رہی ہو نہ کھاؤ, تو صفائے کرام نے لکھا ہے جب کھانا شرعاً بھی ناجائز ہو جاتا ہے اس لیے کہ حاکم کی طاقت, اور کسی نے یہ حکم جاری کر دیا کہ فلاں فلاں عمل کیا جائے تو اس کی اطاعت واجب ہو جائے. اب یہ حکم آ گیا بند کرو کہ ٹریفک میں دائیں بائیں کرو بائیں طرف کرو دائیں کرو میں طرف, اب یہ حکم آ گیا اس حکم کی اطاعت واجب ہے شرعاً بھی. اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے, اس واسطے کہ شریعت نے حکم دیا کہ اس حکم کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم, یہ اولی الامر کی اطاعت میں داخل ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, یہ تو سرکاری قانون ہے, اس کی خلاف ورزی کر لی تو کیا ہوا, تو یہ گناہ ہے. اس لیے کہ وہ اطاعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہاں اگر حکم آئے کسی ناجائز بات کا, ناجائز بات پر آپ کو مجبور کریں, یہ تو ایک سیاسی جو مسلمانوں میں سلپسار انتشار پھیلنے کا راستہ تھا اس کو تو اس طریقے سے سرکار دوارا سر نے اس کے اوپر بند باندھا, فرمایا کہ سب اور صاحب اختیار کرو جب یہ کرو گے اور اللہ تبارک مطالعہ کرو تو پھر دیکھو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے تمہارے اوپر حاکم بھی اللہ تعالیٰ سے حاکم کریں گے, لیکن تم نے جیسے تمہارے حق جیسے تمہارے اعمال جیسے تمہارے حق, تو اب ان کو کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو کہہ سکتے کہ تمہارے اعمال کے بدولت یہ مسلط ہوئے, اس واسطے یہ طریقہ ٹھیک ہے. دوسرا آگے احساس ہو رہا ہے وہ مذہبی اختلافات, یعنی یہ تو سیاسی اختلافات کی بات تھی, دوسرا فتنہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مذہبی اختلافات سے, کہ ایک کسی طرف جا رہا ہے دوسرا کسی طرف جا رہا ہے, کوئی مذہب کی تقریر ایک طرح کر رہا ہے کوئی دوسری طرح کر رہا ہے, تو فرمایا کہ پہلے سے بتا دیا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا تو وہ بہت اختلافات پائے گا, اختلافات بہت نظر آئے گا مسلمانوں میں, تو تمہیں آواز نظر آ رہا ہے ہر ایک آدمی پوچھتا ہے کہ صاحب کون سے راستے پہ جائیں, کہیں دیوبندی کہیں بریلوی کہیں کچھ کہیں کچھ, تو یہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات اور اس قسم کی چیزیں بہت پائے گا میرے پاس, تو اس میں کیا کرو, فرمایا کہ تمہیں ایک ایسا پیمانہ بتا دیتا ہوں تو اس پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لو, اس پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لو, جو شخص اس پیمانے پر پورا اترتا ہو سمجھو وہ صحیح ہے, اور جو اس پیمانے سے باہر ہو تو سب کا بھی وہ غلط ہے. ایسا پیمان دیا کیا فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. یہ پیمانہ بتا کہ دیکھو میری سنت کو لازم پکڑ لو مضبوطی سے کھا لو, اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آ رہے ہیں ان خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے کھا لو. بس پھر اس میں ہی اختلافات ہوں کچھ ہو تمہارے لیے نجات کا راستہ جا, بس ایک راستہ یہ پیمانہ یہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک تمہیں اصول بتا کر جا رہا ہوں کہ سنت میری پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین. بس تو پھر دیکھو پھر تم سے کوئی سوال کرنے والا یہ سوال نہیں کرے گا گمراہ کیوں ہوئے. تو جو بھی کوئی شخص کوئی نظریہ پیش کرے, کوئی عملی راستہ بتائے, کوئی طریقے عمل تجویز کرے, اس کو جانچ لو اس پیمانے پر کہ سنت کے مطابق ہے کہ میری سنت سے, اور ساتھ میں اشارہ بتا دیا کہ خلفاء راشدین کی سنت, یعنی اشارہ کر دیا کہ خلفاء راشدین کی سنت بھی در حقیقت میری ہی سنت کا تکبیرا ہے, میری ہی سنت کا تکبیرا ہے, کیونکہ وہ میرے خلفاء ہیں, میرے جانشین ہیں, اور وہ جانشین ہیں جن کے ساتھ مہر لگی ہوئی ہے راشدین. راشدین کے معنی ہدایت یافتہ, تو ان کا کام غلط نہیں ہے, اس بات سے ان کے راستے کو بڑھا دیں. نتیجہ یہ کہ اگر کوئی سنت چاہے میں جاری نہ کی ہو لیکن خلفاء راشدین نے جاری کی ہو وہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں, ایک اذان پہلے اور ایک اذان بعد. یہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دو اذانیں نہیں ہوا کرتی تھی, ایک ہی اذان ہوتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے زمانے میں دوسری اذان جاری فرمائی. ویسے اگر کوئی اور جاری کرتا تو یہ بدعت ہو جاتی, لیکن چونکہ خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد کی جاری کی ہوئی ہے اس وقت یہ بھی سنت ہے, اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا بھی سنت ہی ہے. یہ تراویح کی جماعت رمضان میں جو تراویح کی جماعت ہوتی ہے, یہ 20 کے دن صرف جماعت ہو رہی ہے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, اس طرح پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جمع کیا کاغذ خراب, تو اگر کوئی اور کرتا بدعت ہو جاتی, لیکن کرنے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم, جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں اسے کرتا ہوں رضی اللہ عنہ. اس واسطے ان کی سنت بھی سنت کا حصہ, وہ بدعت. تو فرما دیا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو, اور پھر اس نے بلکہ فرما دیا عضو علیہا بالنواجذ, اس کو اپنے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ کر تھام کر رکھو. کیونکہ دیکھ رہے سرکار والے کے بات کہ لوگ کسی کو چھوڑیں اور اسے چھوڑ کر یہ گمراہی میں جائیں, جہنم کی طرف جائیں. اس بات کو فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے اس طرح پکڑو جیسے کوئی شخص دانت میں مضبوطی سے کوئی چیز پکڑ لیتا ہے, اس طرح پکڑو, اور اس کو تھامے رکھو گے تو یاد رکھو کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ نہیں کرتا. سنت, اتباع سنت وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیمانہ بتا دیا گمراہی اور ہدایت کا, وہ ناپنے کا پیمانہ. اب ایک کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ صاحب بلا چیز ثواب کا کام ہے, بلا کام ثواب کا کام ہے, تو یہ دیکھ لو کہ آیا اس کو ثواب کا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثواب کا کام قرار دیا تھا آپ کے زمانے میں ہوتی تھی, یا آپ کے صحابہ کرام نے خلفاء راشدین نے وہ ثواب کا کام کیا, تو اسی پر نام کے دیکھ پتا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں پتہ نہیں چلتا کوئی یہ تیجا کر رہا ہے, کوئی دسواں کر رہا ہے, کوئی بیسواں کر رہا ہے, کوئی بارہ بلبل بنا رہا ہے, کوئی چراہا کر رہا ہے. اب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب کا کام, ہم کیسے پہچانے؟ تو پہچانے کا راستہ سرکار نے بتا دیا. جب پوچھ لو جو کہیں کہہ رہا ہے کہ ثواب کا کام ہے اس سے پوچھو بھائی کون سی سننے سے ثابت, بس اس کا اگر سنت سے ثابت ہے آمن نہ وسلم سر آنکھوں پر ہمارا سر اس کے آگے جھکا ہوا, لیکن اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ سنت نہیں ہو سکتی, وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا, وہ گمراہی کا راستہ. سنت کے کام تو اتباع سنت پر جہاں بھی جلسے جلسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تاکید فرمائی وہ یہ کہ دیکھو میرے آنے کا منشا ہی یہ تھا اس دنیا کے اندر کہ تم میری سنتوں کی اتباع, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو جیسا اسے جمعہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سنت کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے, وہ بالکل اللہ اللہ تعالیٰ محبت. حضرت ہمارے فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں رکھ رہے ہو پہلے اس نیت سے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, تو جس وقت یہ کام کرنا بنا چھوٹی کی بات ہے لیکن اس وقت میں تم محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بس کبھی مسجد میں قدم رکھ رہے ہو پہلے اس وقت محبوب ہو اللہ تبارک, گھر کے اندر کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر بائیں ہاتھ سے کھا رہے اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو محبوب ہو اللہ تبارک, تو ایک ایک چیز میں سنتیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اپنانے کی کوشش. اس لیے میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ساری زندگی کی سنتیں درج کروائی, اس کو رکھ لو سامنے ہر روز اس کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ کتنی میں نے سنتیں اپنا لی کتنی چھوڑ جو بتا لیں. حضرت سے سنا کہ حضرت محمد رضوان خان کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آج ایک عجیب قصہ بیٹھا ہے, مسجد سے آپ کو فرمانے لگے کہ آج ایک عجیب قصہ بیٹھا ہے, وہ یہ کہ میں جو گھر میں گیا تو جا کر دیکھا تھا تو ہر دسترخوان پر کھانے میں جب دیکھو لوکی آ رہی ہے, جب دیکھو لوکی آ رہی ہے تو میں نے اپنے اہلیہ سے پوچھا کہ بھئی ہر وقت لوکی پکاتی رہتی ہیں آپ, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند ہے, تو میں نے اپنے خادم کو یہ تاکید کر دی ہے کہ جب تک لوکی بازار میں ملا کرے تم روزانہ لوکی ضرور لے جائیں, اس واسطے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوکی پسند ہے, تو اس لیے میں تاکید کر. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی اپنی اہلیہ کی زبان سے تو مجھے جھرجھری آ گئی کہ یا اللہ یہ خاتون ہیں اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, ان کو اتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا, اور ہم عالم کہلاتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور اس سب کے باوجود ہمارے دل میں اتنا ایسا جذبہ ہے. فوراً مجھے تنبہ ہوا تو اس کے بعد میں نے 3 دن تک کوئی کام نہیں کیا اور اپنی زندگی کا جائزہ لیا, اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ کتنے کام ایسے ہیں جو میں سنت کے مطابق انجام دیتا ہوں عادت پڑی ہوئی ہے, اور کتنے ایسے ہیں کہ جو میں اب تک انجام نہیں دے پاتا, خود کی فہرست تیار کی, اور فہرست تیار کر کے پھر الحمدللہ 3 دن کے بعد رائے اگر واضح ہو گئی الحمدللہ جلو کبھی وہ اس کو پورا کرنے کو اس کے بعد سنت کا یہ ہے. ظاہر ہے لوکی کھانا کوئی فرض نہیں, کوئی واجب نہیں, کوئی نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن محبت نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی اس کا ویسا, تو سنت نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہو کیسی بھی ہو بظاہر چھوٹی معلوم ہوتی ہو لیکن اس کا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. جب اس جذبے کے ساتھ کرو گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب بڑا. ابھی اسی لیے سنت کی ہوتی ہے 2 قسم, ایک ہوتی ہے سنت تشریحی جس کو کہتے ہیں, وہ سنت ایسی ہے کہ وہ گویا دین کا حصہ ہے, شریعت کا حصہ ہے, اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار. لیکن ایک کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عادت کے کہتے ہیں, مثلا آپ امامہ آپ نے آپ پہنتے تھے دیبن دیبن فرماتے تھے اور رات کو اکثر سرما لگانے کا معمول تھا, اسی طریقے سے یہ سکی وہ عادتیں ہیں کہ جو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم سنن عادیہ کہہ رہا ہے. جس سنن عادیہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں, لیکن اگر کوئی اتباع سنت کی غرض سے کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا. تو جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر محبت کی دولت نصیب ہے وہ قرآن عادیہ کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے. باقی قرآن تشریعیہ جو ہے وہ ساری جو آپ نے بتائی جن کا حکم دیا اس کے بارے میں تاکید فرمائی جو شریعت کا حصہ ہیں ان کو تو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے مثلاً پہلے دائیں پاؤں داخل کرے مسجد میں بایاں پاؤں باہر نکالے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں رکھے دائیں نکالے. لیکن اس سلسلے میں ایک جو اہم بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ جن حضرات کو ذرا کچھ اتباع سنت کی اہمیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ان سب چیزوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسجد میں داخل ہوں گے دائیں ہاتھ دائیں پاؤں داخل ہوں گے نکلیں گے بائیں پاؤں نکلیں گے کھانا کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے وغیرہ وغیرہ بڑی برکت کی چیز ہے ضرور اس کا استعمال کریں. لیکن ایک سنت کچھ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جن کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا یہ سنت اسی کے اوپر اتباع سنت کو اسی کے حد تک محدود قرار دے دیا ہے کہ ہم نے کپڑوں کے اندر چلنے میں پھرنے میں کھانے میں پینے میں وہ چیزیں اختیار کریں. وہ بے شک بڑے ہی برکت کی چیز ہے بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے لیکن سنت اس میں منحصر نہیں. سنتیں وہ ساری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سنت ہے. مثلا خوش گلفی کسی دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ترش روئی سے بچنا ابھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. جو ہمارے جو حضرات دین کی طرف چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دی ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام تو کر لیتے ہیں لیکن جو اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق کے جنہوں نے دلوں کو پتہ کیا اس کا اہتمام. اب دیکھیے حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ لا یجزی بالسیئہ بالسیئہ ولکن یعفو ویصفح. کہ آپ کبھی کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے اور بلکہ لوگوں کو معاف فرما دیتے کتنا ہی کوئی تکلیف ہوتا ہے لیکن معاف. اب یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سنت ہے. یہ دیکھیں کہ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں کہ دوسرے نے اگر برائی کی تو کیا دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو معاف کر دو. کبھی اس کو اتباع سنت کی طرف سے کیا؟ اگر نہیں کیا تو بھائی یہ بھی بڑی اہم سنت ہے بڑی اہم سنت کی چیز جس کو بھی اپنے دلوں کو ٹٹول کر اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کتنا انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے بھائی کے خلاف کتنا اس کو تکلیف پہنچانے کا خیال آتا ہے. بلا کہ یہاں ہوا ہے قرآن کی بڑے بڑے ہیں اب وہ درگزر کے فضائل ہیں. قرآن کی میں فرمایا بار تعالیٰ نے ولی آپو ولی افوا ہوتی چاہیے ان کو کہ معاف کر دیں درگزر کر دیا کرے دوسروں کی خیر پہنچائی ہوئی تکلیف کو. اور کیا جملہ آگے کا فرمایا کہ اللہ تو پورا انجر اللہ لکھو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مفرت کرے تمہیں معاف کر دیں. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس کو معاف ہی کر دو دوسرے سے استقام کر. ساری عمر حدیث میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص پر ہاتھ نہیں اٹھایا الا ان یجاہد فی سبیل سوائے جہاد کے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سنت ہے سرکار یہ معمولی بات نہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم جو بات ایک صاحب آئے تو انہوں نے ایک مرتبہ کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتباع سنت کی تبدیل ہو جاتی ہے اور الحمدللہ احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. احسان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے وہ درجہ حاصل ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بڑی مبارک بات ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے یہ درجہ بڑی نعمت ہے لیکن میں ذرا ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ احسان کا درجہ صرف نمازی میں حاصل ہوا یہ بیوی بچوں کے ساتھ معاملے میں بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب بھی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، اس وقت بھی جب بازار میں کام کرتے ہو اس وقت بھی احسان حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ احسان صرف نماز ہی میں نہیں ہوتا ہے، احسان زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح اجتماعی سننا صرف یہ چند یہ ظاہری رسم اس ظاہر کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس سے اخلاق میں بھی ہوتی ہے، اعمال میں بھی ہوتی ہے، معاشرت میں بھی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ہوتی ہے. تو یہ دیکھو کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے، اجتماع سننا یہ ہے کہ سب سے بڑا اجتماع سننا یہ ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ اس کا پور ہو جائے اور اس وقت میں یہ سوچ کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں رک جاتا ہوں، یہ اجتماع سننا بڑا ابھی اجتماع سننا، اس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے، اس کو اجتماع سنت کا حصہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اعمال میں بھی اور اخلاق میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
آمین.
یا ارحم الراحمین، تسلل برحمتک رحمۃ ہمارے تمام گناہوں کو معاف
کر. آمین.
یا اللہ ہمارے تمام اعمال و اخلاق کی اصلاح کر. یا ارحم الراحمین، اتباع سنت کی توفیق کامل راسخ عطا کر. یا ارحم الراحمین، اتباع سنت کی توفیق کامل راسخ عطا کر.
آمین.
یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں، یا اللہ اعمال میں بھی اور اخلاق میں بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا کر. یا رحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین احباب کو ہر طرح کی معافیتوں، منکرات اور گناہوں سے محفوظ کر. یا اللہ اپنی رحمت سے حسنات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سیاحت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اس سب کے دلی مرادوں کو پورا کر. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
بات کا ہمارا
خوبصورت سے کچھ ابتدائی تربیتی گزارشات کسی آپ کے پاس کی موضوع پر مختلف باتیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جن میں سے کچھ اس کو بیان کرنے کو قائم کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو خیال آیا کہ جو باتیں پچھلے دنوں سے رہ گئی تھیں وہ ان شاء اللہ کسی بات کے اندر جو حدیث آ رہی ہے ان کی تفصیل سے ذیل میں اللہ کا آ جائیں گے، ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف پچھلے دنوں کی بات کو تازہ کرنے کے لیے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کی دینی اور دنیاوی صلاح و فلاح، ہر طرح کی صلاح و فلاح کا دار و مدار اور اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت حقیم الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھائی سنایا تھا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف میں اور سلسلے میں مخصوص جلدی اس لیے حاصل ہو جاتا ہے کہ اس شریف میں زیادہ زور اجتماعی ہوتا ہے، شروع ہی سے اس بات کا اہتمام کہ سنت کا اتباع کیا، اس بات سے جو سب سنت کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور مقبولیت میں خاصتا ہے جذب کا کہ جو محبوب ہوتا ہے تو محبت سے ڈرا جاتا ہے، جو اس کے اندر اپنے اللہ جل